مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, دوستوں, ساتھیوں, ماں اور بہنوں, سورہ عنکبوت کا مطالعہ جاری ہے. کل جس موضوع پر گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے واقعات لوگوں کو سنائے اور بعض افراد کے واقعات, بعض قوموں کے واقعات اور بعض افراد کے واقعات اللہ تعالیٰ نے سنائے, اور اس سے مسلمانوں کو یہ سبق دی, بالخصوص صحابہ اکرام کو, کہ تم صبر و عزیمت کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیتے رہو, اور یہ ساری مصیبتیں جھیلنا گویا کہ لازمی تقاضا ہے, اس کے بعد اچھے دن آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت زیادہ نہیں دیتا, ڈھیل دینے کے بعد ان کو بری طرح سے پکڑ لیتا ہے, اس کے بعد مومنوں ہی کو کامیابی سرفرازی ملتی ہے, وہی فائز المرام اور بامراد ہوتے ہیں. گزارش ہے اندر آ جائیں براہ کرم, بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ نہیں ملتی. بیٹا خاموش بیٹھا, بات نہیں کرنا. اب اس کے بعد کفار مشرکین کی طرف خطاب ہے, اور ان کو اپنی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو, رب ذوالجلال والاکرام کو, اس پوری کائنات کے حقیقی حاکم و رازق مالک و مولا کو بھول کر جو لوگ جن معبودوں کو, جن ہستیوں کو پکارتے ہیں, جن کمزور خداؤں پر تکیہ لے رکھا ہے جن لوگوں نے, ان کو اب سرزنش کی جا رہی ہے, ان کو ان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے, ان کا اصلی پوزیشن کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, وہ کس طرح سے بودے ہیں, کمزور ہیں اور کتنے ہی ناتواں ہیں, ان کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے مشرکوں کی. مشرکوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں کو, دوسروں کو پکارتے ہیں, ان کی مثال مکڑی کسی ہے. اتخذت بیتا, جو بناتی ہے یہ گھر, وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, وہ ایک گھر بناتی ہے اور سارے گھروں میں سب سے کمزور, سب سے ناتواں اور سب سے حقیر قسم کا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے, مکڑی کا جالا ہوتا ہے. لو کانو یا لمن, کاش کے یہ لوگ جان دے. مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جن دیویوں پر, جن دیوتاؤں پر, جن معبودوں کے سہارے, جن پر تم نے تکیہ کر رکھا ہے, ان پر تم توقع رکھتے ہو کہ تمہاری سفارش کریں گے, آخرت کے دن تمہاری حفاظت کریں گے, تمہیں بچا لیں گے, جن پر تم نے تکیہ کر رکھا ہے, اور تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ قلعے کی مضبوط دیوار ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قلعے کی مضبوط دیوار نہیں ہے, بلکہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور سہارا تم نے لیا ہے, اور مکڑی کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ انگلی کی ایک چوٹ برداشت نہیں کر سکتا, اور تم لوگوں نے جن جن کا سہارا لیا ہے, جن توقعات پر تم جیتے ہو, جن آرزوؤں اور تمناؤں پر جیتے ہو, جن کا تمہیں سہارا ہے, وہ سارے سہارے قیامت کے دن گم ہو جائیں گے اور اتنے کمزور ثابت ہوں گے خدا تعالیٰ کے سامنے کہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوں گے, تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں وہ تمہارے سہارے, جن پر تم تکیہ کرتے ہو, جن پر تمہیں اعتماد ہے, جن کی بنیاد پر تم اس دنیا میں زعم کرتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو. اس آیت کے اندر بہت ہی عجیب اور بہت ہی زبردست راز بتائی گئی ہے, اور مومنوں کو ہمت افزائی دی گئی ہے. مومنوں کو جو ہے صبر و استقامت پر جمے رہنے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ مومنوں کو بتایا جائے کہ تمہارا جو مخالف ہے, تمہارا جو سامنے کا فریق ہے, اس کے جسم کو دیکھ کر, اس کے موٹاپا کو دیکھ کر, اس کے آرمز اینڈ انسٹرومینٹس کو دیکھ کر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب لوگ اتنے کمزور ہیں, یہ سب لوگ اتنے کمزور ہیں, جس طرح سے مکڑی اپنے کمزور گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو محفوظ اور معمون سمجھتی ہے, اسی طرح یہ نادان لوگ بھی ہیں کہ اپنے وسائل کے اندر گم ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے ان کا کوئی بال بیٹا نہیں کر سکتا, لیکن انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے ان کی ساری ٹیکنالوجی, ان کے سارے سائنسز, ان کی ساری حکومتیں, ان کا سارا اقتدار, ان کے مال و دولت یہ ساری چیزیں گویا کہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور بدتر ثابت ہوں گے. جدید زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ہم جو اسرائیل پر تکیا کرتے ہیں, اسرائیل کا حال یہ کہ وہ امریکہ پر تکیا کرتا ہے, امریکہ کا حال یہ کہ اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر تکیا کرتا ہے. یہ سارے تکیے قلعے کی دیوار نہیں بلکہ مکڑی کا جالہ ہے, اس سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوگا انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے یہ ساری قوتیں ہیچ ہیں. تو مسلمانوں کو اطمینان دلایا گیا, تم یقین رکھو تمہارے جو مخالف قوتیں ہیں وہ کوئی مضبوطی اپنے اندر نہیں رکھتے, وہ اپنی جڑ اور بنیاد ہی نہیں رکھتے, اپنی فطرت میں وہ کمزور ہیں. جس طرح سے تارے عنکبوت کمزور ہوتا ہے, جس طرح مکڑی کا جالہ جو ہے اس کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے, ناتواں ہوتا ہے, ایک پھونک سے اسے توڑ کر ختم کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے تمہاری مخالف قوتیں, اسلام دشمن قوتوں کا حال یہی ہے کہ وہ تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں, لیکن لوگ نہیں جانتے. لوگ ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں بہت مضبوط ہیں. ایک مفکر نے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی. جدید زمانے میں بڑا غلغلہ ہے, شور ہے, ہنگامہ ہے انٹرنیٹ کا, اور ساری دنیا اس پر جیتی ہے. سارے انفارمیشن, پرنٹ میڈیا, ماس میڈیا, ان ساری چیزوں کو جو انفارمیشن ملتا ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے, لیٹسٹ ایڈیٹر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھیجتے ہیں, انفارمیشن جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آتا ہے, یہ سارا انٹرنیٹ کا جو جال بچھا رکھا ہے اس کا نام خود انہوں نے رکھا ہے. ان کی حقیقت نہیں معلوم, ان کو حقیقت تو نہیں معلوم لیکن نام خود رکھا ہے, www.com لکھتے ہیں نا, ورلڈ وائڈ ویب ہے یہ. یہ مکڑی کا جالہ ہے, انہوں نے خود نام رکھا ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہے. یہ مکڑی کا جالہ انشاءاللہ ان کو ثابت ہوگا, اور یہ کمزور ترین جالہ ہوگا, اور کمزور ترین گویا کہ ان کا سہارا ہوگا. یہ گویا کہ مکڑی کے جالے کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا کہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ مکڑی جس طرح سے کمزور گھر کے اندر بیٹھ کر محفوظ و مامون سمجھتی ہے, اسی طرح یہ کمزور سہارے, یہ کمزور سائنس, یہ ٹیکنالوجی, یہ مال و دولت کی قوت, اس کے اندر مگن ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ اسلام کے چراغ کو گل کر سکتے ہیں. لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکڑی کے جالے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور مکڑی کا جالہ ایک انگلی کی چوٹ برداشت نہیں کر سکتا. اس طرح اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے یہ سارے جو پاس پاس ہو جائیں گے. لیکن ایک حقیقت اور بھی سمجھ لینی چاہیے, مکڑی کا جالہ سب سے کمزور ہے, اور قرآن نے جیسے کہا کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, سب سے کمزور ترین گھر گھروں میں سے مکڑی کا گھر ہوتا ہے, مکڑی کا جالہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت یہ پر آتا ہے, جب کسی کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے, تو اس کمزور ترین جالے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتا ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہجرت کے لیے, تو مکے سے وہ نکلے اور مدینے کے راستے میں چلنے کے بجائے الٹا راستہ انہوں نے اختیار کیا, اور غارِ سور میں جا کر انہوں نے پناہ لی. جیسے قرآن مجید نے کہا اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. جب دو میں کے دوسرے دونوں جب نکلے اور کفار نے جب ان کو نکال دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی, ان کو لے جا کر غار میں پناہ کا موقع عنایت فرمایا. اور دومے کا دوسرا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے کہ کہیں کفار و مشرکین دیکھ نہ لیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرو نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, ہمیں کچھ نقصان نہیں ہو سکتا. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی؟ مادی جو سہارا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہی مکڑی کا جالہ ہے. جس مکڑی کے جالے کو کمزور ترین گھر اللہ نے ثابت کیا, جب اللہ تعالیٰ بچانے پر آتا ہے تو اسی کمزور ترین گھر کے سہارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے حفاظت فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے, اور اسے لوگ نہیں جانتے. لو کانو یعلمون, کاش کے لوگ جانتے ان حقیقتوں کو. جیسے میں نے اس کا ذکر کیا مکڑی کے جالے کا, غار سور کا, آج ہماری بدقسمتی ہے, آج ایک ایسا واقعہ درپیش آیا کہ ہندو جو پیپر ہے ڈیلی نیوز پیپر, اس کا جو اینگ ورلڈ جو میگزین ہوتا ہے, میگزین سیکشن, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سیٹرڈے کے دن اینگ ورلڈ کا سیکشن ہوتا ہے, میگزین پیپر ہوتا ہے, اس میں نیچے کیسو جو اچھا آرٹسٹ ہے, کارٹونسٹ ہے, اس نے, اس کی کمبختی ہے اور اس کا برا وقت ہے, اس نے کارٹون ڈرا کیا ہے پاپ کارن کے نام سے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارٹون اس نے ڈرا کیے ہیں, اور یہی واقعہ اس نے نقل کیا ہے. غار سور کے اندر جا رہے ہیں, دونوں پناہ لے رہے ہیں, پھر مکے کے دشمن آ رہے ہیں اور غار کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہی وہ غار ہے جس کے اندر شاید یہ لوگ پناہ گزی ہوں, اور اس طرح کا پورا واقعہ اس نے ڈرا کر کے لکھا ہے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, ہندو پیپر اس طرح کبھی نہیں کرتا تھا. یہ اشتعال انگیزی ہے اس کی, یہ شرارت انگیزی ہے, یہ کتنا پروری ہے, یہ پروکیٹو گویا کہ اس کا کارٹون ہے, اور یہ پروکیشن اور یہ مسچیوس کارٹون ہے. اس کے خلاف ہم کو احتجاج کرنا چاہیے, خاص کر ہمارے نوجوانوں کو, لیٹسٹ ایڈیٹر کو ای میل کرنا چاہیے, اور ہزاروں کی تعداد میں ای میل کر کے اپنا پروٹیسٹ جو ہے رجسٹر کرنا چاہیے. آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ اصل میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکچر انہوں نے نہیں ڈرا کیا. صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اینگ ورلڈ جو بچوں کے لیے کارٹون کا سیکشن ہوتا ہے اس میں بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ان کے پیش نظر ہے کہ اسلام ہی ایسا ہے جو جنگجو قسم کا مذہب ہے, اس کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ویسے ہی تھے جیسے کہ آج افغان میں بعض لوگ جو غاروں کے اندر پناہ گزی ہیں. یہ میسج دینے کے لیے, پروکیٹ کرنے کے لیے, خاص کر معصوم ذہنوں کو, چھوٹے ذہنوں کو یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ آج اگر افغانستان کے اندر بعض لوگ غاروں کے اندر پناہ گزی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں, اسلام ہی ایسا ہے, ان کے بانی ہی ایسے ہیں, ان کے موجودین ہی ایسے ہیں. یہ گویا کہ وہ میسج دینا چاہتے ہیں. لیٹسٹ ایڈیٹر میں اس چیز کو بھی لکھنا چاہیے, اس بات کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ پروکیٹو چیزیں جو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے. اور پروکیٹ مسلمانوں کو کیا جاتا ہے, جب مسلمان ری ایکٹ کرتے ہیں تو ری ایکٹ کرنے والا ٹیررسٹ ہوتا ہے, پروکیٹ کرنے والا پرامن ہوتا ہے. یہ دنیا کی ستم زرے بھی ہے, جو اشتعال انگیزی کرتا ہے وہ بڑا پرامن انسان ہے, اور جو اپنا احتجاج ظاہر کرتا ہے وہ ٹیررسٹ ہو جاتا ہے. یہ گویا کہ ستم ظریفی ہے اس دنیا کی. تو بات چل رہی تھی مکڑی کے جالے کی, اور اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی, لیکن مشرکوں کو بتایا گیا, اور دور جدید کے ہر حکمرانوں کی بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح سے اپنے سے اوپر سپر پاور پر تکیہ کرتے ہیں یہ سارا تکیہ ان کو جو ہے بیکار ثابت ہوگا اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوگا. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم, عزیز و حکیم خدا. اس کے آگے یہ ہستیاں, یہ معبود, یہ سائنس, یہ ٹیکنالوجی, یہ امریکہ, یہ سپر پاور, اور یہ ہستیاں, یہ دیوی دیوتا, یہ درگاہ کے اولیاء, یہ پیر, یہ مجاور, ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جو عزیز ہے, جو حکیم ہے, جو بڑی قدرت والا ہے, بڑی حکمت والا ہے, ان کے آگے یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ یہ دیویاں, یہ دیوتا, یہ اسنام, یہ مجاور, یہ ساری چیزیں جن پر لوگ تکیہ کرتے ہیں, یہ سب کس مرض کی دوا ہیں؟ خدا عزیز و حکیم کے آگے ان کی کوئی نہیں چل سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ مثال ہم اس لیے بیان کرتے ہیں, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں, مثالوں کے ذریعے سے لوگ بات سمجھنے کے عادی بنے, اور ان مثالوں سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں, سبق وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اصل میں عالم ہیں. عالم کا ڈیفینیشن یہاں قرآن مجید نے بتایا, اور مفسرین میں سے مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی شفیع صاحب نے دونوں نے لگ بھگ الفاظ کے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ عالم وہ نہیں ہے جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہو, بلکہ عالم وہ ہیں جو آپ کو انفس کی نشانیوں پر غور کرنے والے اور ان سے صحیح سبق حاصل کرنے والے ہیں. یہ امین حسن اصطاحی صاحب کا ڈیفینیشن ہے. مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ عالم وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کو پڑھ لیں اور حدیث کی کتابوں کو پڑھ لیں, بلکہ عالم حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو قرآن پر غور و فکر کرتے ہوں, تدبر کی نگاہ ڈالتے ہوں, اور آپ کو انفس پر گہری نگاہ ڈالتے ہیں, حقیقت میں وہ عالم ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں اور اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو حقیقت میں عالم ہیں, جو صحیح معنوں میں علم رکھتے ہیں, ادراک رکھتے ہیں, فہم رکھتے ہیں, نالج رکھتے ہیں, وزڈم رکھتے ہیں, وہی لوگ ان مثالوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر کہا کہ صرف مکڑی کے جالی پر نہیں بلکہ ساری کائنات پر غور کرتے ہیں. وہ کون؟ وہ لوگ جو عالم ہوتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیت للمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ, اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں مومنین کے لیے. مومنین عالم ہوتے ہیں. قرآن نے ایک نہیں, دو نہیں, کئی جگہ یہ بتایا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ آسمان و زمین کی خلقت پر, ہر چیز کے کریشن پر غور کرتے ہیں, چونٹی کے کریشن پر, دیمک کی تخلیق پر, اور بیل اور بکری اور زمین اور بارش, ہوا, پانی, ندی, ہر چیز پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ساری چیزیں تو نے ابس اور بیکار اور فضول نہیں بنائی ہیں. مومن یہ قول کہتا ہے, مومن کے دل کی یہ گواہی ہے. کیوں؟ مومن عالم ہوتا ہے, مومن کائنات پر غور فکر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, سبق حاصل کریں. یہاں تک گویا کہ 20واں پارا ختم ہوا. اب 21واں پارا ہم شروع کرتے ہیں, اتلو ما اوہیا والا پارا. اتلو ما اوہیا الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے. اس آیت کی تلاوت اکثر و بیشتر نمازوں میں ہوتی ہے. ایک بات میں یہ بھی عرض کرتے چلوں کہ سورہ عنکبوت بہت مشکل سورت ہے. اس کے درمیان ربط تلاش کرنا اور اس کا نظم تلاش کرنا, اس کا جو کوہرنس ہے, واقعی ایک مشکل صورت ہے. اس پر غور و فکر کریں تو اس کے راز کھلیں گے. اتنو ما اوہیا الیک من الکتاب, بات چل رہی تھی کفار و مشرکین کی کمزوری پر. اور اصل میں یہ بات اس لیے چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا مسلمانوں کہ تم صبر استقامت کے ساتھ کام کرو، تمہارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں تو ڈٹ کر کام کرو. یہ سارے کفار و مشرکین کا شور و غوغا اور یہ غلغلہ اور یہ ساری ان کی کارستانیاں، ان کی تدبیریں، یہ ساری فنا ہونے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس کے بعد مومنوں کو ان حالات میں جبکہ گھرے ہوئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کو ایک نسخہ بتایا گیا اور یہ نسخہ شفا ہے. یہ نسخہ بڑا کامیاب نسخہ ہے اور آج کے دور میں بھی امت مسلمہ کے لیے یہی نسخہ ہے، یہی نسخہ شفا ہے. ہم میں کہ ایک ایک فرد کو اس آیت کو یاد کرنا اور اس آیت کے ایک ایک حکم پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے. اس میں بتایا گیا ایک نسخہ، وہ یہ ہے کہ جب مسلمان مشکلات کے اندر گھر جائیں، مصیبتوں کے اندر گھر جائیں، طوفان بدتمیزی ان کے خلاف اٹھ رہی ہو، ہر طرف سے شور و غوغا ہو، تو مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مومنوں کو جو کام کرنے کا ہے سنگین حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور باطل کی طغیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، بدتمیزی کا مقابلہ کرنے کے لیے، دعوت اور تربیت، یہ دو الفاظ میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں. دعوت کا فریضہ انجام دینا اور اپنی تربیت کا کام کرنا، یہ دو کام کے لیے صحابہ کرام کو ابھارا گیا. اتلو ما اوہی الیک من الکتاب، وہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے. عام مفسرین نے یہی لکھا، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. لیکن حقیقت میں اتلو کا جو مفہوم ہے وہ ادعو سے ملتا جلتا ہے، بلاؤ، لوگوں کو پڑھ کر سناؤ، اس قرآن کی تلاوت کرو اور اس قرآن کی بنیاد پر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو. یہ ترجمہ اور یہ تفسیر اگین پھر میں کہتا ہوں مولانا امین حسن استائی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی شفیع صاحب دونوں نے یہ مفہوم لیا ہے، جبکہ مولانا مودودی علیہ رحمہ وغیرہ نے اس سے مطلب لیا ہے قرآن کی تلاوت کرو، جبکہ مولانا مفتی شفیع صاحب، مولانا امین حسن استائی صاحب یہ مطلب لیتے ہیں. اور صحیح مطلب یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے دعوت کا فریضہ انجام دو. اتلو، پڑھ کر سناؤ لوگوں کو، علل اعلان قرآن مجید کی تلاوت کرو، علل اعلان قرآن مجید کی بنیاد پر دعوت دو. قرآن ہی وہ ہتھیار ہے، قرآن ہی وہ ذریعہ ہے، قرآن ہی کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جانی چاہیے. اور اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جب اسلام کے خلاف لوگ جو ہے پرچار کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسلام کی دعوت تیز سے تیز تر کر دیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسلام کے حق میں دعوت ہم اتنا کام نہیں کرتے جتنا اسلام کے دشمنان اسلام کے خلاف دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اسلام کے خلاف باتیں پھیلانے کے لیے اس پر کتابیں لکھتے ہیں، اس پر کارٹونز بناتے ہیں، اس پر ناولز لکھتے ہیں، اس پر جو انٹرنیٹ میں بہت بھرمار کر دیتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف دعوت کا کام وہ کرتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہ طوفان اگر نہ ہو، یہ بدتمیزیاں اگر نہ ہو، تب بھی وہ دعوت کا فریضہ انجام دیتے، لیکن اب تو ان پر یہ ذمہ داری اور سنگین ہو جاتی ہے اور ایسے حالات میں ان کو قرآن کی بنیاد پر عام انسانوں کو اسلام کی طرف بلانا ان کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے. اتلو ما اوہی، اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو پڑھ کر سناؤ، تلاوت کر کے سناؤ اور قرآن کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دو. اور دوسری بات یہ کہی اللہ تعالیٰ نے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. نماز تربیت کا بہترین ذریعہ، دعوت اور تربیت، یہ دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی زور دیا ہے. اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں 7 سال پہلے. یہ بہت ہی دو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہیں، دعوت کا فریضہ انجام دو اور تربیت کا اہتمام کرو. تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. نماز کے دو ایسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے بتائے، ایک تو یہ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی چیز ہے جو مومن کو فحش سے اور منکرات سے روکتی ہے، اس سے بچاتی ہے مومن کو، ایک تو یہ ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور نماز میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی بہت بڑی چیز ہے. نماز پر جو احکام کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، ان کا مقابلہ مادی قوت سے نہیں بلکہ اخلاقی قوت سے ہونا چاہیے، ان کا مقابلہ روحانی قوت سے ہونا چاہیے. اور روحانی قوت اور اخلاقی قوت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، بہترین تربیت کا انتظام وہ نماز کے اندر ہے. اور اس لیے بھی ہے کہ کفار و مشرکین سے برتر ہونا چاہیے ایک مومن کو. کفار و مشرکین جس طرح سے گناہوں کے اور فحش کے اور منکرات کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ایک مومن ویسا نہیں ہوگا. مومن ان سارے گناہوں سے، ان ساری خرابیوں سے بلند ہوگا. تو سماج کے اندر ڈسٹنکٹلی محسوس ہونا چاہیے مومن کون ہوتا ہے اور منافق اور کافر اور فاسق اور فاجر کون ہوتا ہے. یہ فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے. نماز کے ذریعے سے مومن جو ہے بلند ہوتا ہے، اس کے اخلاق و کردار کی تطہیر ہوتی ہے، پاکی اور صفائی ہوتی ہے، اور تب وہ ممیز ہوتا ہے کفار و مشرکین کے درمیان، وہ ابھر کر کھڑا ہو جاتا ہے. میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ قرآن اور نماز کے ذریعے سے جو تبدیلی صحابہ اکرام کی زندگیوں میں آئی، میں آگے انشاءاللہ سائیکالوجی کے بھی بعض ایسپیکٹس بتاؤں گا، کہ نماز اور قرآن کے ذریعے سے صحابہ اکرام کے اندر جو واضح، جو ڈسٹنکٹ چینج آیا، جو ٹینجیبل چینج آیا, نگاہوں سے دیکھ سکتے تھے لوگ, اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے کہ کیسے تبدیلی اسلام لاتا ہے. اس میں بہترین مثال حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے. جب وہ دربار نجاشی میں گئے, نجاشی کے دربار میں پہنچے حبشہ میں, جب مسلمان ہجرت کر کے گئے, تو خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے, وہ اور بعض لوگوں کو مکے کی طرف سے, مکے کے قریش کے لوگوں نے بھیجا کہا جا کر نجاشی کے پاس کہ ہمارے بعض لونڈے جو ایک نیاب دین قبول کیے ہوئے ہیں وہ بھاگ کر آ چکے ہیں اور آپ کے پاس پناہ گزی ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو لوٹا دیں, مکہ انہیں واپس بھیج دیں. تو نجاشی نے کہا کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا دین لائے ہیں, کیا ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے. تو بلا کر بھیجا مسلمانوں کو, مسلمانوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا, جاؤ تم بات کرو نجاشی سے. نجاشی نے بلا کر پوچھا کہ کیا ہے تمہارا معاملہ, مکے سے تم کیوں بھاگ کر آ گئے, اور تم نے کیا نیا دین قبول کیا ہے, کیا نیا فتنہ تم نے کھڑا کیا ہے. اس نے پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی, وہ بہت ہی مارا قدلارہ تقریر ہے, بڑی انقلابی تقریر ہے, زبردست تقریر ہے. انہوں نے بتایا قرآن اور نماز کے ذریعے سے جو تبدیلی ایک مومن کے اندر آتی ہے وہ اس کا جامع ترین گویا کہ خاکہ پیش کر دیا انہوں نے. اس میں بتایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم وہ لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, ہم ظالم تھے, ہم مردار جانوروں کو کھاتے تھے, ہم اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کرتے تھے, ہم خون خرابہ کرتے تھے, ہم پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے, ہم ان کی عبادت کرتے تھے, یہ اور یہ اور یہ ہمارے اندر خرابیاں تھیں. ایک تفصیل سے انہوں نے پورا لسٹ پیش کیا اور کہا کہ یہ ہمارے اندر خرابیاں تھیں. عین اس خرابیوں کے دوران میں ایک شخص ہمارے درمیان سے اٹھا, اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے ایک نیا دین پیش کیا, اس نے ایک کلام پیش کیا ہمارے سامنے, اس نے ہماری تربیت کی, جس کے نتیجے میں آج ہم پتھروں کے آگے سجدہ نہیں کرتے, آج ہم اپنی بچوں کو جو ہے زندہ درگور نہیں کرتے, آج ہم خون خرابہ نہیں کرتے, آج ہم اپنی ماؤں کے ساتھ شادی نہیں کرتے, آج ہم جھوٹ نہیں بولتے, آج ہمارے اندر یہ اور یہ اور یہ تبدیلیاں آ گئی. پورا نقشہ انہوں نے کھینچ کر رکھ دیا, گویا کہ ایک پوری فہرست انہوں نے پیش کر دی. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اسلام کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے فحش منکر برائی بدی شراب جوا بچوں کو زندہ درگور کرنا, ماؤں کے ساتھ شادی کرنا, ظلم کرنا, خون خرابہ کرنا, یہ سارے جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے اسلام نے ہم کو نجات دی, قرآن نے ہم کو نجات دی, نماز نے ہم کو نجات دی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پوری پکچر پیش کر دی. قرآن نماز کے بارے میں یہ بات آئی ہے خاص کر کہ فحش اور منکر ان دونوں چیزوں سے نماز روکتی ہے. فحش اور منکر کا ڈیفینیشن, یہ بھی بڑا پیچیدہ ڈیفینیشن ہے, تفاسیر کی کتاب اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو گم ہو جائیں گے اس کے ڈیفینیشن تلاش کرتے کرتے. اس میں سب سے بہترین ڈیفینیشن یہی ہے کہ فحش سے مراد وہ ہے جو شہوانی جذبات کا فساد ہو. شہوانی جذبات سے جو فساد برپا ہوتا ہے اسے فحش کہا جاتا ہے. شہوت سے, یعنی یہ ہے کہ نگاہوں کی برائیاں اور سیکس کی برائیاں, اور آج نت نئے اس جدید زمانے میں نت نئے طریقے کی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں. پورنوگرافک لٹریچر ہے, ویب سائٹ کے اندر چلے جائیں تو پورنوگرافک جو ہے ویب سائٹس پائے جاتی ہیں. سیکس ود دا مشین کہا جاتا ہے اسے, اور پھر گندے ناول ہیں, گندے میگزین ہیں, فلم ہے, اور یہ سارے آڈیو کیسٹس ہیں, اور میوزک اور ڈانس, یہ اور وہ ساری چیزیں فحش سے ریلیٹڈ, یعنی شہوت سے ریلیٹڈ چیزوں کو فحش کہا جاتا ہے. منکر کسے کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں معیشت اور معاشرت سے ریلیٹڈ برائی کو. وہ شہوت سے ریلیٹڈ برائی ہے, شہوت کی بنیاد پہ جو فساد برپا ہوتا ہے اسے فحش کہیں گے. لیکن معیشت کی بنیاد پر اور معاشرت کی بنیاد پر, معاشرت اور معیشت کی بنیاد پر کیا کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں؟ ڈاکہ دھنی کرنا, چوری کرنا, قتل کرنا, شراب پینا, لوٹ مار کرنا, غلط لیڈروں کی اتباع کرنا, ڈاکہ دھنی کرنا, مادہ پرستی کرنا, یہ ساری چیزیں منکر آتی ہیں. یہ معاشرے کی برائی اور معیشت کی برائی ہے, وہ شہوت کی برائی ہے. اب آپ سابقہ انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, ان کی قوموں کا, تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر فحش تھا, اور حضرت صالح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر منکر تھا. نوٹ کریں آپ, حضرت لوط علیہ السلام جہاں آئے وہاں شہوت کی برائی تھی, اور حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام جہاں آئے وہاں شہوت کے بجائے منکر تھا. وہاں ڈاکہ دنی تھا, وہاں ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنا تھا, وہاں چوری کرنا تھا, قتل و غالت گری کرنا تھا, مادہ پرستی کرنا تھا. فحش اور منکر ان دونوں چیزوں سے نماز نجات دیتی ہے. یعنی یہ ہے کہ قوم مدین کے اندر, قوم شعیب کے اندر, قوم ہود کے اندر, قوم لوط کے اندر, قوم عاد کے اندر جو برائیاں تھیں ان ساری برائیوں سے پاک کرنے کا واحد انسٹرومنٹ, واحد ذریعہ نماز ہے. اگر ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے فحش بھی ختم ہونا چاہیے, ہمارے اندر سے منکرات بھی ختم ہونا چاہیے. لیکن زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے, فحش کے اندر بھی مبتلا ہے, منکر کے اندر بھی مبتلا ہے, ناپتول میں بھی کمی کرتا ہے, ڈنڈی بھی مارتا ہے, سود بھی لیتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, بڑا نمازی ہے لیکن سود خور بھی ہے, بڑا نمازی ہے لیکن جو ہے میجرمنٹ میں کمی کرتا ہے, ڈنڈی مارتا ہے, یہ کیوں, ایسا کیوں؟ سوال یہ ہے. اس کا جواب علماء اکرام نے لکھا کہ اس میں نماز کی کوئی غلطی نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کھانا کھاتا ہے, کھانا کھانے کے بعد کھانا ہضم ہونے اور کھانے کے اثرات پیدا ہونے کا موقع دیں تب کھانا فائدہ مند ہوگا. ایک آدمی کھانا کھانے کے ساتھ انگلی ڈال کر اگر خے کر دے تو اس میں کھانے کی کیا خرابی ہے؟ اس شخص کی خرابی ہے, اس کمبخت کی خرابی ہے. جس نے کھانا کھا کر خے کر دیا تو وہ کھانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اسی طرح وہ مومن جو نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کا پھر برائی کے اندر مبتلا ہے, اس میں نماز کی کوئی خرابی نہیں, اس کی خرابی ہے. یہ تربیت کا موقع نہیں دیتا, یہ نماز کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا, یہ نماز کو اپنے اندر ہضم نہیں کرتا. اور مفسرین نے لکھا کہ اگر نماز کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہو سکتی تو دنیا کے اندر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے کسی بندے کی تربیت ہو سکے, کسی اور کی اصلاح ہو سکے. نماز سے بہتر اور کوئی کارگر ذریعہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں جو سب سے اہم ترین عنصر ہے, جو ایلیمنٹ ہے, وہ خدا کا خوف ہے, خدا کی خشیت ہے. ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے وہ نماز پڑھتا ہے. آدمی وضو کے بغیر ہے کہ نہیں, آپ کے پاس کوئی انسٹرومنٹ ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے؟ ہر آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو اس انسٹرومنٹ کو لگا کر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ وہ جنابت کا غسل کیا ہے کہ نہیں کیا, وہ وضو سے ہے کہ نہیں ہے. ٹیسٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے دنیا کے پاس, وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, کسے معلوم کہ وہ قرآن کی سورتیں پڑھتا ہے یا غزلیں گا رہا ہے؟ کوئی نہیں پتا کر لگا سکتا, کوئی انسٹرومنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے, اللہ کے سامنے حاضر اور ناظر ہونے کا احساس ہے, جس کے نتیجے میں ایک آدمی وضو سے نماز پڑھتا ہے, ایک آدمی قرآن کی سورتیں پڑھتا ہے, غزلیں نہیں پڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ احساس ضمیر کی زندگی ہے, ضمیر کی بیداری ہے, ضمیر کے اندر حرکت اور حرارت پیدا کرنے کا واحد ذریعہ, بہترین ذریعہ نماز ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, کیا واقعی ہمارا ضمیر بیدار ہوتا ہے؟ کیا واقعی ہمارا ضمیر زندہ ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ضمیر کے اندر زندگی, حرارت اور حرکت پیدا ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی جو نماز بھی پڑھتا ہو اور فحش کام سے بھی نہ رکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے, جس کی نماز اسے برائیوں سے نہ روکے. پھر آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور فحش کام بھی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اسے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گی. یہ بھی بہت سخت وعید ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا, سارے حدیثیں تفسیر ابن کثیر میں آپ کو مل جائیں گے, کہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کی اطاعت جو آدمی نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوگا. صحابہ اکرام نے پوچھا نماز کی اطاعت کا مطلب کیا ہے, تو آپ نے فرمایا نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحش سے اور منکر سے رک جائے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز کے ذریعے سے مومن کی اصلاح ہوتی ہے, مومن کی تربیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, کتاب کی تلاوت کرو, کتاب کے ذریعے سے دعوت دو. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی, واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کو قائم کرو, نماز بدی سے, بے حیائی سے, برائیوں سے روکتی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے. یعنی نماز کا ایک سلبی پہلو وہ ہے کہ برائی سے روکتی ہے, اور ایجابی پہلو اس کا پازیٹیو اسپیکٹ ہے کہ نماز کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ مطلب بھی نہ لیا جائے تو عام مفہوم میں اللہ کا ذکر کرنا, ہر دم اللہ کا ذکر کرنا اور ہر دم اللہ کو یاد کرنا مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, لیٹتے ہوئے, ہر کروٹ, وعلی جنوبہم, ہر کروٹ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اور جو بندہ اللہ کو یاد کرے, اللہ سے وابستہ ہو جائے, وہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے دنیا کے اندر جو ہے لاچار و مجبور ہو سکتا ہے؟ وہ تو قوت کے منبع سے, قوت کے سورس سے, پاور ہاؤس سے وہ وابستہ ہو جاتا ہے, تو اس کی زندگی میں پاور آ جاتا ہے, اس کی زندگی میں قوت آ جاتی ہے. یہ اس لیے بتایا گیا کہ ذکر کے ذریعے سے مومنوں کے دلوں کو تقویت ملتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن نے کہا ذکر کے ذریعے سے مومنوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, تمانیت ملتی ہے. اور دل وہ جگہ ہے جہاں اگر عزم اور حوصلہ ہو تو آدمی پہاڑ سے ٹکر لے سکتا ہے, اور دل کے اندر اگر عزم نہیں, حوصلہ نہیں, تو آدمی چیونٹی کے ٹکر بھاگنے لگے گا, چیخنے لگے گا, چلانے لگے گا. یہ اصل میں دل ہے, اگر اسے مضبوط کر دیا جائے تو آدمی طوفانوں سے, پہاڑوں سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جائے گا, اور دل کمزور ہو جائے تو دنیا میں کسی اور کے سامنے کیا چیونٹی سے بھی اڈرنے لگے گا. اس دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ ذکر کرو, ذکر کو معمول بناؤ. یہ ذکر ایک مطلب یہ بھی ہے, نماز کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کرنا, ایک ذکر یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے صبح ٹوائلٹ جاتے ہوئے، ٹوائلٹ سے نکلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، کپڑا پہنتے ہوئے، کپڑا نکالتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے، گاڑی سے اترتے ہوئے، کسی نئی منزل پر پہنچتے ہوئے، جو مسنون دعائیں اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائیں، ان مسنون دعاؤں کا التزام کرنے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ غلط مفہوم ہے کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر، ہم کسی گوشے میں بیٹھ کر، آنکھیں بند کر کے، بڑی تسبیح لے کر ہزار دانوں کی، اس کو گرد کرتے رہیں، ورد کرتے رہیں، یہی ذکر ہے، یہ نہیں ہے۔ ذکر کا تو مفہوم قرآن میں بہت وسیع ہے، اس وقت موقع نہیں ہے ذکر پر گفتگو کرنے کا۔ تو یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہاں وہ ٹوائلٹ جانے کا ہو، خواہ وہ بیوی کے پاس جانے کا ہو، خواہ وہ جو ہے کسی فقیر کو پیسے دینے کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر گوشے میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئی دعاؤں کو یاد کرنا۔ پھر تیسری چیز ہے، یہی نہیں دعائیں پڑھنا ہی نہیں بلکہ آدمی متوجہ رہے خدا کی طرف، جاتے ہوئے، آتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، اسے ذہن میں سوار رہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں، میں کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا کہ خدا سے چھپ کر نہیں کر سکتا، یہ اگر اس کے ذہن میں ہو تو یہ ذکر اللہ ہے۔ یہ تین ایسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ نماز کا اہتمام کرو، ذکر کرو، اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ اب میں ایک اور ایسپیکٹ کی طرف بتاؤں گا، مومن کو اس سنگین حالات میں، اس طوفان بدتمیزی میں جہاں مخالفتیں ہو رہی تھی، جہاں شور شرابہ ہو رہا تھا، اسلام کے چراغ کو بجھانے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، اس وقت مومنوں کے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے، طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تین ذریعے بتائے۔ اب ایک ایک پر نوٹ کریں، تلاوت کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے، وہ فکر کی مضبوطی کا سامان ہے، قرآن مجید فکر کی مضبوطی کا سامان ہے، اور نماز کیا ہے، وہ اخلاق کی بلندی کا سامان ہے، اخلاق کی بلندی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور ذکر کیا ہے، قلب کی تمانیت کا سامان ہے۔ نوٹ کریں آپ، ایک انسان کے یہ تین امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کی عقل ہوتی ہے، اس کی عقل کی مضبوطی کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، جو اس کا ظاہری پہلو ہے، اس ظاہری پہلو کو بہتر بنانے کے لیے، اخلاق کی بلندی کے لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ کتنے بہترین طریقے سے، کتنے خوش اسلوبی کے ساتھ مومن کو قوت سے ہمکنار کیا گیا، اسے مینٹل پاور بھی عطا کیا جائے، اس کے کاگنیٹو پاورز کو، اس کے برین پاورز کو بھی مضبوط کیا جائے، اس کے اندر عزم، ہمت، حوصلہ اور دلیری اور شجاعت اور بصارت اور جسالت جسے کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں آدمی کے اندر وہ ہمت پیدا کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی گئی، ذکر کا اہتمام، اور اخلاق کو پاک کرنے، اخلاقی طور پر بلند ہونے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا۔ یہ تین ذریعوں سے مومن کی نفسیاتی علاج، مومن کا نفسیاتی علاج کیا گیا ہے۔ میں صرف ایک نقطہ بتا کر، میں بہت زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ممکن ہے کہ لوگ کہیں جو ہے اگتا نہ جائیں، وہ صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جدید زمانے میں نفسیاتی طور پر جو بیماریاں ہوتی ہیں، نفسیاتی طور پر آدمی کو مضبوط کرنے کے لیے نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، اینگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، آدمی کے اندر ٹینشن ہوتا نا، یہ ساری چیزیں، اینگزائٹی ہے، ٹینشن ہے اور پریشانیاں، یہ وہ ساری جو مصیبتیں ہوتی ہیں، اس کا علاج بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاج میں سے ایک ہوتا ہے بیہیویئر ماڈیفیکیشن، اسے کہتے ہیں سائیکو تھراپی، نفسیاتی طور پر علاج کیا جاتا ہے، نفسیاتی طور پر ایک آدمی کو مضبوط کرنے کے لیے سائیکو تھراپی کہتے ہیں۔ سائیکو تھراپی کا ایم ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی پرسنالٹی کے اندر، شخصیت کے اندر چینج لایا جائے، ٹو اوور کم دا پرابلم اینڈ لیو افیکٹولی، زندگی بہترین طور پر، خوشگوار طور پر زندگی بسر کرنے، اور ٹینشنز کو، پریشانیوں کو دور کرنے اور شخصیت کے اندر تبدیلی لانے کے لیے سائیکو تھراپی کہا جاتا ہے، نفسیاتی علاج ہوتا ہے۔ اس میں، اس علاج میں ایک گوشہ ہے بیہیویئر ماڈیفیکیشن، آدمی کے زندگی کے طرز کو بدل دیا جائے، طرز زندگی کو بدل دیا جائے۔ اس طرز زندگی کو بدلنے کے لیے بہت سے نسخے ہیں، اس میں سے ایک نسخہ ہے ریلیکسیشن تھراپی، کہ آدمی ریلیکس ہونے کے لیے، وہ سارے بکواس ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو افسوس ہوگا ان لوگوں پر کہ زندگیاں کھپا دی، اور اس پر ریسرچ کیا انہوں نے، کتابیں لکھ دی ریسرچ کر کے، اور ڈاکٹریٹ حاصل کیا، ان سب چیزوں کے بعد وہ بکواس نکلے گا۔ اور نماز اور ذکر اور تلاوت کے ذریعے سے جو بیہیویئر ماڈیفیکیشن لایا جاتا ہے، جو سائیکو تھراپی کیا جاتا ہے، اور جو ریلیکسیشن ٹیکنیک نماز میں، قرآن میں اور ذکر میں ہے، وہ اس سے یہ ساری چیزیں بودے ہیں جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ آدمی جو ہے سو جائے، اور سونے سے پہلے وہ لیٹنا ہے، بیٹھنا ہے، یوگا کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں بکواس ہیں جیسے میں نے کہا۔ اس میں بعض اصول ہیں جو نماز سے چرائے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ، صاحب جہاں یوگا کرنے کے لیے لوگ جو ریلیکسیشن ہے نا، ٹینشن ہے ذہن کے اندر، اور نفسیاتی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے انوائرمنٹ، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیسے ہو، خاموش ہو، شور شغب نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، پاکی صفائی ہو، خوشبو کا ہو سکے تو انتظام کیا جائے. کہاں سے چرایا لوگوں نے؟ یہ ساری چیزیں نماز سے چرایا ان لوگوں نے. پھر انٹرنل انوائرمنٹ، آدمی یوگا کرنے سے پہلے انٹرنل انوائرمنٹ کہا جاتا ہے کہ آدمی یکسو ہو جائے، خوشو خود اختیار کرے، متوجہ ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا اگر پانی کی پیاس ہو، کھانے کی ضرورت ہو، آدمی کو پانی پی لینا چاہیے. پھر حاجت سے فارغ ہو کر جو ہے یوگا کرنے کے لیے آنا چاہیے. سب کیا ہے؟ نماز کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ کھانا، بھوک لگی تو پہلے کھانا کھا کر نماز کے لیے آئیں، پیشاب اور پاخانے کی حاجت ہو تو اس سے فارغ ہو کر نماز کے لیے آئیں. یہ ساری چیزیں لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے چرایا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یوگا کریں، ایسا کریں، ویسا کریں، عجیب و عجیب چیزیں ہیں. آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا، پروگریسو مزل ریلیکسیشن ٹیکنیک کہتے ہیں. ان ساری چیزوں سے ہزار درجہ، لاکھوں درجہ بہتر ہے نماز، ذکر اور تلاوت. یہ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ جدید زمانے میں اینگزائٹی اور ٹینشن اور پرپلیکسٹی، آدمی جو ٹینشن کا جو شکار ہوتا ہے، اسے جو ہول پیدا ہوتا ہے، نفسیاتی جو کمزوری ہوتی ہے، اسے جو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اس کا علاج لوگوں نے یہ بتایا کہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن کیا جائے، ریلیکسیشن ٹیکنیک اڈاپٹ کیا جائے. قرآن نے اسے بہترین ذریعہ بتایا، اور یہ نسخہ اکثیر ہے، اور یہ تجربہ کیا ہوا مجرب نسخہ جسے کہتے ہیں، یہ تجربہ کیا ہوا نسخہ ہے. نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کی نفسیات مضبوط ہوتی ہے، اس کی سائیکالوجی مضبوط ہوتی ہے، فیزیولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ، جسم بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کی روح بھی بہتر ہوتی ہے، اس کی نفسیات بھی بہتر ہوتی ہے. اور مومن کو جسمانی اور روحانی طور پر بہتر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اسے دنیا میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دینا ہے اور باطل سے اسے ٹکر لینا ہے، اس لیے اسے نفسیاتی بھی جسمانی بھی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو کچھ لوگ بناتے ہیں. یہاں تک بات ختم ہوئی مومنوں کو مضبوط کرنے کے لیے. اس کے بعد کہا کہ اب تمہارا کام کیا ہے، تم کو مضبوطی کا گویا کہ سبق بتا دیا گیا، تم کو وہ کورس بتا دیے گئے. ایک کورس یہ کہ دعوت، دوسرا کورس یہ کہ تربیت. تربیت میں نماز بھی ہے، تربیت میں ذکر بھی ہے. تو ان دونوں کے ذریعے سے ایک اور چیز ہمیں بتا دوں، خاص کر آج امت مسلمہ کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ آج امت مسلمہ کو نہیں صاحب پہلے دعوت کا کام نہیں کرنا چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے، ہم سدھر جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، اس کے بعد ہم دعوت کا فریضہ انجام دیں. نہیں، قرآن نے ہم کو یہ طریقہ بتایا کہ دونوں کام بیک وقت چلنا چاہیے، دعوت کا کام بھی چلے اور تربیت کا کام بھی چلے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دعوت کو ہم پکڑیں گے تربیت کو چھوڑیں گے، تربیت کو ہم پکڑیں گے دعوت کو چھوڑیں گے، یہ غلط ہے. اسی طرح بعض لوگ نماز کو پکڑتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ قرآن کو پکڑتے ہیں اور نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، دونوں غلط ہیں. قرآن کہتا ہے قرآن کو بھی پکڑو، نماز کو بھی پکڑو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کو بھی پکڑو، واقم الصلاۃ، نماز کو بھی قائم کرو. کتنا تنہید کے ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک آیت کے اندر معانی کی دنیا پوشیدہ ہے. اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہے، پورا قرآن نہیں، ایک ایک آیت پر بھی غور کریں تو کافی ہے ہمارے لیے. نماز کو بھی پکڑو، قرآن کو بھی پکڑو، اور دونوں کام بیک وقت ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اب اس کے بعد امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا کہ کیا کام کرنا چاہیے. ان کا یہ کام ہے کہ دنیا میں دعوت کا فریضہ انجام دیں، اور دعوت کے میدان میں اہل کتاب بھی تھے، یعنی پہلے سے جو لوگ مسلمان تھے، اور اہل مکہ بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے. ہماری اصطلاح میں مسلمان اور غیر مسلم کہیں گے، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں اہل کتاب اور اہل مکہ دونوں کو دعوت کیسا دینا چاہیے. قرآن نے بتایا ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ نہ کرو مگر سوائے بہتر طریقے کے، اور کوئی طریقہ نہیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، کفار جو ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اہل مکہ جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل لوگ تھے، اس میں بعض لوگ تھے شورا وغیرہ، یہ ہمیشہ معجزے کا مطالبہ کرتے تھے. غیر پڑھے لکھے لوگ معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، اور پڑھے لکھے لوگ علماء یہود، پڑھے لکھے لوگ کس کا مطالبہ کرتے تھے؟ مناظرے کا مطالبہ کرتے تھے. جاہل لوگ معجزے کا مطالبہ، عالم لوگ مناظرے کا مطالبہ کرتے تھے. اور قرآن نے دونوں کو تردید کیا ہے، نہ معجزہ صادر کیا جائے گا اور نہ مناظرہ کیا جائے گا، ان آگے کی آیتوں میں ہم دیکھیں گے. تو یہ جو پڑھے لکھے جنات تھے، جو اہل یہود، یہود کے لوگ تھے، وہ اللہ کے رسول سے بار بار آ کر ڈسکشن کرتے تھے، مجادلہ اور مناظرہ کرنا چاہتے تھے. قرآن نے کہا مناظرہ کی خطے کوئی گیش نہیں ہے، ہاں مجادلہ کرو، بحث کرو، ٹیبل ٹاک کرو، ڈسکشن کرو. اور وہ بھی کن سے؟ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، جو لوگ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، جو کھلے ذہن کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ گفتگو کرو. اور یہ کہ اہل کتاب کو ہم بلائیں اس بات کی طرف جو ہمارے درمیان کامن ہو. قرآن نے ایک اور جگہ بتایا کہ کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان جو چیز مشترک ہے ہم اس پر جم جائیں گے، لڑنے کے بجائے، جھگڑنے کے بجائے، اختلافات کے بجائے، جمع ہونے کے کیا اصول ہیں اس پر دیکھیں گے. آج اس آیت کا ہم اپلیکیشن کریں تو آج امت مسلمہ کے لیے یہی ہے کہ ہم دو طبقوں کے درمیان، دو فرقوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو مسلکوں کے درمیان اختلافی نکات کیا ہیں اس پر توجہ دینے کے بجائے اتفاقی نکات کیا ہیں اس پر غور کرنا چاہیے. جب اللہ نے اہل کتاب کو اتفاق کے لیے دعوت دی تو کیا ہم دیگر مسلک کے لیے جماعتوں کے اتفاق کے لیے دعوت نہیں دے سکتے؟ سوچیں ہم اس بات پر. مثلا نماز لے لیجیے، نماز میں دیوبند کر یا حنفی فکر اور اہل حدیث کی فکر کو لے لیجیے، چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے. میں نے ہمارے ایک دوست سے کہا کہ آپ لسٹ بنائیے نماز کے سلسلے میں، کم از کم 30-35 نکات ملیں گے. مثلا ظہر کی نماز، مغرب کی نماز لے لیں، مغرب کی نماز کے وقت حنفی کے پاس اور اہل حدیث کے وقت دونوں کے پاس کامن ہے کہ مغرب سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی ہے. نماز جو ہے مسجد میں دونوں پڑھنا چاہتے ہیں، نماز میں تکبیر تحریمہ دونوں کے نزدیک لازمی ہے، نماز کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے دونوں کے نزدیک کامن ہے، نماز امام کی امامت ہی میں پڑھنی چاہیے دونوں کے نزدیک کامن ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی دونوں کے درمیان کامن ہے، ہے نا، رکوع کرنا لازم ہے دونوں کے درمیان کامن ہے، تین ہی رکعت پڑھنی چاہیے دونوں کے درمیان کامن ہے. آپ اس طرح سے کامن نکات نوٹ کریں گے تو 25 سے زیادہ نکات ملیں گے. اختلافی نکات کیا ہیں؟ زور سے تکبیر کہنا کہ نہیں کہنا، رکعت توڑنا کہ نہیں توڑنا، جسے ہم رفع دین کہتے ہیں ہماری زبان میں رکعت توڑنا ہے، رفع دین کرنا کہ نہیں کرنا، آمین زور سے کہنا کہ نہیں کہنا، تین چار نکات ملیں گے جس میں اختلاف ہوگا، انگلی زور سے ہلانا کہ نہیں ہلانا، یہ اختلافی نکات 4-5 ملیں گے. جبکہ اتفاق ان باتوں پر ہے، 25 سے زیادہ باتوں پر ہے. یہ ہماری تنگ نظری ہے، یہ ہماری تنگ ظرفی ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اتفاقی نکات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اختلافی نکات کو پکڑ لیتے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کے درمیان لے لیں، اسی طرح دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان لے لیں، تو اتفاق کے نکات 1000 ملیں گے، اختلاف کے نکات 10 ملیں گے. لیکن ہماری یہ تنگ نظری ہے کہ ہم اختلاف پر جمتے ہیں اور اتفاق پر نہیں جمتے. قرآن نے کہا کہ اہل کتاب کو بھی دعوت دو، بات کرو. کس بات پر؟ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا چیز کامن ہے؟ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان دو چیزیں کامن ہیں، ایک کتاب، دونوں کتاب کے حاملین ہیں، اور ایک توحید ہے. دونوں کے درمیان ایک خدا ہے، توحید کی دعوت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ ان سے بحث کرو، ان سے ڈسکشن کرو، لیکن ڈسکشن اس لیے کرو تاکہ کامن نکات پر جمع ہو سکیں، اختلافی نکات پر نہیں. اس کے بعد یہ بات بتائی اللہ نے کہ ڈسکشن کرو مگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہی، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو جھگڑالو ہیں، جو کٹ حجتی ہیں، جو کج فہم ہیں، جو ضدی ہیں، جو جھگڑالو مزاج کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ قطعاً ان کے منہ نہ لگو، ان سے بات نہ کرو. قرآن نے کہا الا الذین ظلموا منہم، جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، ایسے اہل کتاب سے منہ نہ لگو، گفتگو نہ کرو، ڈسکشن نہ کرو، ان سے مناظرے کی تمہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا الہکم واحد. کامن نکات کیا ہے؟ وہ کتاب جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے، اور وہ خدا جو تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، واحد، وہ اکیلا خدا ہے. ونحن لہ مسلمون، ہم بھی اور تم بھی اس کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں، ہم دونوں اطاعت کرنے والے ہیں خدا تعالیٰ کے. تو جب ہمارے دونوں کے درمیان یہ نکتے ہیں تو ہم کیوں مل کر کام نہیں کر سکتے؟ آؤ ہماری طرف. یہ گویا کہ بلانے، دعوت دینے کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے کامن پوائنٹس پر دعوت دیں، اس کے بعد جب قریب آ جائیں تو اختلافی نکات پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. پہلے تو دلوں کے اندر محبت پیدا ہو، پہلے تو ایک جگہ جمع ہونے کا مزاج ہو، جب ہوگا تب بات چلے گی. جب دو فرقوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان اونچی دیوار ہو تو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. امیر جماعت مولانا سراج الحسن صاحب کہتے تھے کہ ان دیواروں کو ڈھانے کی بات نہیں، کم از کم دیواروں کو چھوٹی تو کریں کہ ادھر کے لوگ ادھر کو دیکھ سکیں، ادھر کے لوگ ادھر دیکھ سکیں. دیوار ڈھانے کی بات نہیں، دیوار کو چھوٹی کریں تو کم از کم ایک دوسرے کو دیکھنے کی نوبت آئے گی، محبت پیدا ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، اس کے بعد پوری دیوار کو گرائی جا سکتی ہے. یہ قرآن کا اصول ہے، یہ اس مثال کے ذریعے سے یہ سب بتایا گیا ہے. پہلے کامن پوائنٹس کی طرف دعوت دو، اور یہ دو کامن پوائنٹس یہی تھے کہ توحید کی دعوت اور کتاب کی دعوت، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کی دعوت پھیل رہی ہے، آپ کی دعوت دونوں طبقوں میں پھیل رہی ہے، ایک تو اہل کتاب میں اور دوسرا اہل مکہ میں. ومن ہاؤلائے، یعنی وہ جو اہل کتاب کے دیگر لوگ ہیں اہل مکہ، ان میں بھی آپ کی دعوت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور آپ کی دعوت کا انکار کٹ حجتی لوگ اور چھوٹے ذہن کے لوگ، جھگڑالو لوگ ہی آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ وما کنت تتلو من قبلہم من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ امی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. آپ امی ہوتے ہوئے اس کتاب کو پڑھ کر سناتی، یہی بہت بڑا معجزہ ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ فوراً کہہ دیتے کہ آپ نے جو سابقہ استادوں سے پڑھا ہے وہاں سے آپ نے اس قرآن کو لکھ لیا ہے، لوگ بہت آسانی سے الزام چسپاں کر دیتے تھے، لہذا آپ کا نہ پڑھا لکھا ہونا یہی بہتر بات ہے، یہی حق میں ہے کہ آپ غیر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آپ نے یہ کام کیا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے یہ کتاب نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ شک میں ضرور پڑ جاتے، یہ باطل پرست لوگ ضرور شک کرتے کہ آپ نے کسی اور سے سیکھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کتاب وہ ہے جو اہل علم کے دلوں کے اندر مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور آیتوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم لوگ ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نشانیاں کیوں نازل نہ کی گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئیں، پرسوں بھی اس پر گفتگو ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ جواب دیں، اور تین جواب اللہ کے رسول نے دیا۔ ایک تو یہ کہ قل انما الآیات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں نازل ہوتی ہیں، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں تمہارے مطالبے پر کوئی معجزہ صادر نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو معجزہ صادر کر سکتا ہے، میرا کام کیا ہے؟ وانما انا نذیر مبین، میں صرف آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، واقف کرانے والا ہوں، میں کوئی کرشمہ بتانے والا، تمہارے مطالبوں پر عذاب لے کر بتانے والا، تمہارے لیے معجزے بتانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک اور بات اللہ کے رسول نے کہی، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا یہ بات کافی نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ کتاب معجزے کی شکل میں ہم نے نازل کر دی، یہی سب سے بڑی بات ہے، اس کو لوگ مطالعہ کریں، اسے پڑھیں، اسے غور کریں، اس کے بجائے لوگ خامخواہ کی مطالبے کرتے ہیں۔ ان فی ذلک الرحمہ، یہ کوئی مصیبت نہیں، یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل کی گئی ہے۔ وذکرا لقوم یؤمنون، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، اس کتاب کے اندر بڑی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، تیسری بات اللہ کے رسول نے کہا، ایک بات تو یہ ہے کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں کوئی معجزہ بتانے والا نہیں ہوں، دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ یہ کتاب موجود ہے، یہ معجزہ ہے، اسے پڑھو، اسے دیکھو، یہی بہترین نشانی ہے۔ تیسری بات آپ نے یہ بات کہی کہ دیکھو تم جو میرا انکار کرتے ہو وہ صرف اپنی شیخیت کے پندار میں، اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے تم انکار کرتے ہو، مگر تمہارے دل گواہی دیتے ہیں میری نبوت کے سلسلے میں، تمہارے دل گواہی دیتے ہیں میری رسالت کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا، اللہ تعالیٰ بہتر گواہ ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اور میرے دل میں جو کچھ ہے اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، تمہارے دل میں جو بات ہے اللہ بہتر جانتا ہے، تم صرف اپنے شیخیت کے پندار میں میرا انکار کرتے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ میری رسالت سچی ہے۔ کیوں نہیں جان سکتا وہ پروردگار جو یعلم ما فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، جب وہ جانتا ہے تو تمہارے دلوں کے اندر جو تم نے چھپا رکھا ہے وہ بھی یقیناً جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، یقیناً وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے باتیں آ رہی ہیں کہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، ان کا جواب دیا گیا۔ اس کے بعد ہجرت کی بات آتی ہے، اور اس کے بعد دو ایسی آیتیں ہیں جو سائنسی نقطہ نظر سے کل جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق رسانی کا کیسے انتظام کرتا ہے، اس پر انشاءاللہ بہت تفصیل سے سائنسی نقطہ نظر سے ہم گفتگو کریں گے کہ رزق رسانی ایک بہت ہی پیچیدہ نظام ہے، اور خدا کا جو ماسٹر کمپیوٹر ہے اس کے اندر بڑا ہی پیچیدہ کیلکولیشن ہے، وہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور دوسرا بارش کے پروسیس کے بعد زندگی کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ عطا کرتا ہے، اس پر بھی سائنسی نقطہ نظر سے کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آیتیں آج ہم نے پڑھی ان آیتوں میں جو اچھے پہلو ہیں اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پہلو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الہ العالمین پروردگار رب العالمین تجھ سے وابستہ ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیرا سہارا ڈھونڈنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کمزور سہاروں پر توقع رکھنے سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا میں جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں پروردگار ان کی کمزوری کو ان پر ثابت فرما، اور مومنوں کے دل کو مضبوط فرما، اور سامنے والے جو باطل ہیں جو مخالفین ہیں ان کی کمزوری کا احساس کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں مضبوط فرما، ہمارے دلوں کو مضبوط فرما، جو مثالیں تو نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں اس سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کائنات پر غور و فکر کرنے اور کائنات کے نشانیوں کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پروردگار قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نماز قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں سے فحش اور منکرات کو دور فرما، شہوانی جذبات کو اے پروردگار کنٹرول میں رکھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، معیشت اور معاشرت کے فسادات کو ہماری زندگیوں سے دور فرما، ہماری زندگیوں کو پاک فرما، اے پروردگار ہمیں تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما، ہمیں فکر کی پختگی عطا فرما، ہمیں اخلاق کی بلندی عطا فرما، اور اے پروردگار ہمیں لوگوں کے ساتھ مجادلہ اور مناظرہ کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں احسن طریقے سے لوگوں سے گفتگو کرنے کی صلاحیت عطا فرما، علم عطا فرما، اور اے بار الہ ہماری باتیں لوگوں کے لیے قابل فہم بنا دے، ہماری باتیں لوگوں کے دلوں میں اثر پیدا فرما، ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، اے پروردگار۔